من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإطرافه الطيبين الطاهرين، لا سيما على بقية الله في العالمين، ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ایک طویل عرصے کی غیر حاضری کے بعد آج کا درس پھر شروع ہو رہا ہے، اور اس غیر حاضری کا کم سے کم یہ نقصان تو یقیناً ہوا ہوگا کہ بہت سے ایسے صاحبان ایمان جو حقیقت میں اس قسم کے دروس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں اور گزشتہ سالوں میں تشریف بھی لا رہے تھے، اطلاع نہ ملنے کی وجہ سے آج تشریف نہ لا سکے ہوں گے. یہی سبب ہے کہ جب کبھی کسی طویل غیر حاضری کے بعد درس کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوتا ہے تو کسی ایسے موضوع پر گفتگو نہیں کی جاتی جو مسلسل ہو اور ان لوگوں کے لیے زحمت کا سبب ہو جو آنا چاہتے ہیں لیکن میری کوتاہی کی وجہ سے وقفہ ہو گیا، اس لیے نہیں آ پاتے ہیں. ایک ہفتے کا مطلب انشاءاللہ آئندہ درس سے اس بات کا خیال کیے بغیر کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا، جو مقصد درس ہے اس کے تحت گفتگو شروع کر دی جائے گی، کیونکہ ابتدا سے آج تک کم سے کم میرا طریقہ تو یہی رہا ہے کہ مجلس و یہ درس تعداد کبھی بھی پیش نظر نہیں رہی ہے، اور یہی سبب اور یہی وجہ کہ اکثر خدا سے دعا بھی یہی کی جاتی کہ ایسا نہ ہو کہ دماغ اتنا خراب ہو جائے اور خیالات میں اتنی تبدیلی آ جائے کہ یہ مقصد ذہن میں زیادہ آنے لگے کہ جب تک کہ لوگوں کی تعداد پچھلے سال کی مانند نہ ہو اس وقت تک گفتگو نہیں کی جائے گی. لیکن آج صرف وقفے کی وجہ سے میں اپنی کوتاہی کو محسوس کرتے ہوئے تمہیدی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ تمہیدی گفتگو کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ آج کے وقت کو برباد کیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پرانی باتوں کی دوبارہ تکرار کی جائے. ہمارا معاشرہ اس چیز سے بہت زیادہ چڑھتا ہے، مگر یہ حکم قرآنی بھی ہے، تو رکھ کے تکرار کرو، ریپیٹیشن کرو، اس بات کو بار بار دہراؤ، اس لیے کہ یہی تکرار بعض اوقات صاحبان ایمان کو فائدہ دینے والی ہے. قرآن کریم کے جس سورہ مبارکہ سے گفتگو شروع کی ہے، یہ قرآن کے انتہائی مختصر سوروں میں سے ایک سورہ ہے. قرآن کریم کی ترتیب جو صحیح روایات کی بنیاد پر پیغمبر اسلام خود اپنے ہاتھ سے قائم کر کے گئے تھے، وہ یہی ہے کہ ابتدا میں طویل سورے ہیں اور اختتام میں چھوٹے چھوٹے سورے. قرآن کا سب سے مختصر سورہ سورہ کوثر کو کہا جاتا اور اس کے ساتھ پھر یہ سورہ اثر. پورے قرآن کریم میں جو پیغام بعض علماء کی تحقیق کے مطابق 6666 آیتوں میں دیا گیا ہے، وہ پیغام قرآن نے اس مختصر سے سورے کی 3-4 آیتوں میں انتہائی شارٹ کر کے، انتہائی مختصر کر کے پیش کر دیا. ارشاد ہوا والعصر، زمانے کے قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے. یہ قرآن اعلان کر رہا ہے، اور بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں اس اعلان پہ یقین کامل ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے تو ہر انسان گھاٹے اور خسارے میں ہوگا. لیکن بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ شک و شبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی شک و شبہ سبب بنتا ہے کہ وہ شریعت کے راستے سے چلتے چلتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کیسا خسارہ ہے، یہ کیسا نقصان ہے کہ ہم دین کی پابندی کریں تو دنیا میں مرے جا رہے ہیں, تمام زحمتیں اور پریشانیاں ہمارے لیے ہیں, اور جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ گھاٹے یا خسارے میں ہیں تو وہ تو بڑے آرام کے ساتھ ہیں, بڑے عیش کے ساتھ ہیں, بڑے اطمینان کے ساتھ ہیں. اب اس کی جو کچھ بھی تفصیل ہے اس میں جانے کی ضرورت نہیں, فقط میں اتنا عرض کرتا چلوں کہ خسارہ یا گھاٹا یا نقصان کاروباری لوگوں کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں کہ بات بھی واضح ہو جائے. ایک چیز ہم نے ایک روپے کی خریدی, ایک ہفتے کے بعد, دو ہفتے کے بعد یا ایک مہینے کے بعد اسی چیز کی قیمت 100 روپے ہو گئی. ہم نے اس چیز کو بازار میں لے جا کے بیچ دیا, 1 روپیہ لگایا, 100 روپے ہم کو مل گئے, فائدہ ہوا. ہر دیکھنے والا یہ کہے گا کہ اس انسان نے انتہائی عقل مندی سے کام لیا اور بہت ہی فائدے کا, بہت ہی نفع والا سودا کیا ہے. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ 1 مہینے کے بعد جو چیز 100 روپے کی بک رہی تھی, 1 مہینہ اور گزرا, 2 مہینے ہو گئے, اسی چیز کی قیمت بجائے 100 کے 1 لاکھ روپے ہو گئی. اب وہی شخص جو 1 مہینے پہلے اپنی عقل مندی سے خود اپنی تعریف کر رہا تھا کہ میں نے کتنا فائدے کا اور نفع کا سودا کیا کہ 1 روپے کی چیز خریدی, 100 روپے میں بیچ دی, آج وہی شخص اپنی بے وقوفی کے اوپر اپنے آپ کو کھود رہا کہ میں نے کتنی بے صبری کا مظاہرہ کیا, 1 مہینے اور ٹھہر جاتا تو وہی 100 روپے میں بکنے والی چیز آج 1 لاکھ میں یا 1,000 میں یا 10,000 میں فروخت ہو رہی. اور وہی معاشرہ جو کل اس آدمی کی عقل مندی کی تعریف کر رہا تھا کہ کاروباری آدمی ہو تو ایسا کہ 1 روپیہ لگا کے 100 روپیہ کمایا, آج وہی معاشرہ اس کو بے وقوف قرار دے گا کہ کتنی بے صبری کا مظاہرہ کر گیا. حالات کو اس نے سمجھا بھی نہیں, اس نے یہ سوچا بھی نہیں کہ اس چیز کی قیمت بڑھ کے 1,000 روپے بھی ہو سکتی ہے. تو وہی جو کل تک فائدے میں تھا آج ہمیں نقصان میں نظر آ رہا, اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا انسان جس کے پاس 1 روپے کی چیز تھی, بازار 100 روپے کا ہو گیا, اس نے بیچنے سے انکار کر دیا تو لوگ اس کو برا بھرا بھی کہیں گے. ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر والے اس کی مذمت کریں کہ تم کیا بے وقوفی کر رہے ہو, جلدی سے اس چیز کو بیچ ڈالو, دیکھو فلاں صاحب جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں 100 روپے 99 روپے کا نفع کما کے آ گئے. لیکن جب 1 اور مہینہ گزرنے کے بعد یہی شخص اپنی اس چیز کو 1 لاکھ روپے میں بیچ رہا تو آج وہ گھر والے بھی اس سے راضی اور خوش ہیں, آج معاشرہ بھی اس کی تعریف کر رہا. کون سا معاشرہ؟ جو 1 مہینے پہلے اس کو بے وقوف قرار دے رہا تھا اور اس کی تعریف کر رہا تھا کہ جس نے 100 روپے کا نفع حاصل کیا. انسان رکھے خطرے, قرآن اس خسارے کو بھی پیش کر رہا کہ انسان نے اپنے آپ کو بیچ دیا اگر دنیا کے لیے, اور دنیا کی تمام لذتوں کو, دنیا کی دولت کو, دنیا کے عیش و آرام کو خریدنے میں لگ گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی ہم کو بے وقوف نظر آئے جو پابند دین اور پابند شریعت ہے. ہو سکتا ہے کہ خود اس کے گھر والے اس کی بے وقوفی کا تذکرہ کریں. وہ آدمی ہمیں بہت عقل مند نظر آئے کہ دونوں ہاتھوں سے دولت کو سمیٹ رہا ہے, جس کی دولت, جس کی جائیداد, جس کے مکانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, مگر زندگی یہیں پہ ختم تو نہیں ہوگی. ایک اور مرحلہ بھی آنے والا جب آخرت کے بازار میں ہم پہنچیں گے اور وہاں جا کے دیکھیں گے کہ جن لذتوں کے خاطر ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے, دنیا کی لذتیں تو 50 سال میں ختم ہو گئی, یعنی 1 روپے کی چیز دنیا میں 100 روپے کی بیچ دی ہم نے, آخرت تک اگر اس کو لے کے آ جاتے, اگر اپنے آپ کو بچا لیتے, دنیا کے بازار میں سودا نہ کرتے, آخرت کے بازار میں لا کے سودا کرتے تو ایک سے ہمیں 1 لاکھ یا 10 لاکھ یا 1 کروڑ ہم کو مل رہا. چنانچہ وہی لوگ جو کل تک اس کو بے وقوف سمجھ رہے تھے, آج کا زمانہ تو وہی کہ داڑھی رکھنا بے وقوفی کی نشانی, پردہ کرنا حماقت کی نشانی, دین کی پابندی کرنا اپنے آپ کو رجت بطن یا بیکورڈ کہلوانے کے مترادف ہے, مگر وہی لوگ میدان قیامت میں تعریف کر رہے ہوں گے یہ کتنا عقل مند انسان ہے. اسی کے گھر والے آج احساس کر رہے ہوں گے کہ اس نے دنیا میں اپنے آپ کو نہ بیچ کر ہمارے حق میں کتنا بڑا احسان کیا, کہ آج قیامت میں اس کو کتنا بڑا مرتبہ مل رہا. اور یہ وہی چیز ہے جسے قرآن نے بھی کہا, الحلوکم علی تجارت, کہ اے صاحبان ایمان کیا ہم تمہیں ایک ایسے بزنس کے بارے میں نہ بتائیں کہ تم جی کم بنا دامن علی, جو تمہیں دردناک عذاب سے بچانے والا, یعنی یہ تجارت یا بزنس کا تصور خود اسلام کا دیا ہوا. تو انسان الفی خسرے, انسان خسارے میں ہے, اس لیے خسارے میں کہ آج اگر مکان ہے, جائیداد ہے, پیسہ ہے, بینک بیلنس ہے, تو اس نے بہت کم قیمت پر اپنے آپ کو بیچا, اس سے زیادہ اس کی قیمت لگنے والی, اس سے زیادہ اس کو ملنے والا. اب دیکھیے اس سے بات ہو رہا تو قرآن کا اپنا خاص طریقہ کہ خالی بیماری کو نہیں بتاتا, خالی خرابی کو نہیں بتاتا, اس کا علاج بھی قرآن بتاتا. اب قرآن یہ بھی بتا رہا
کہ وہ کون سا بازار ہے کہ جہاں تمہیں فائدہ ہوگا، وہ کون سا طریقہ جس سے تم اپنے آپ کو اس نقصان سے بچا سکو گے. قرآن انتظینہ سے کہہ کر وہ نسخہ ہمارے سامنے پیش کر رہا جو ہمیں خسارے اور نقصان سے بچانے والا. مگر جب قرآن کا نسخہ آپ سنے تو ایک بات ذہن میں رکھیے، انسان اگر دنیا میں بھی کسی طبیب سے اپنا علاج کرائے اور وہ ایک نسخہ لکھ کے دے، جب تک کہ مکمل نسخے پہ عمل نہیں کیا جائے گا مکمل فائدہ بھی نہیں ہوگا، مکمل علاج بھی نہیں ہوگا. قرآن کا یہ نسخہ چار اجزاء پر مشتمل ہے، اس میں چار دوائیاں بتائی گئی ہیں، اس میں چار مختلف چیزوں کا تذکرہ کیا گیا. اگر ایک دوا ہے، ایک پیٹرول ہے، ایک انجیکشن ہے، یہ نسخہ آپ کو لکھ کر دیتا ہے ڈاکٹر، پورے پہ عمل کرنا لازم ہے. قرآن نے کیا نسخہ بتایا؟ چار چیزوں پر مشتمل. الذین آمنوا، پہلی چیز تو یہ کہ تم ایمان لے کے آؤ. مجھے اس بحث میں نہیں پڑھنا کہ جب ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں تو کیا یہ مکمل ایمان ہے یا نہیں، مگر پہ ہمارا ماحول اور ہمارا معاشرہ جس نسخے کے پہلے جس پہ عمل کر رہا، الذین آمنوا، خسارے سے بچنے کا پہلا طریقہ ہے ایمان لاؤ. اگر یہ پہلا طریقہ، یہ مکمل طریقہ نہیں، ابھی تو ہم نے نسخے کے ایک جس پہ عمل کیا، بیماری میں یقیناً کمی ہوگی، خسارے میں یقیناً کمی ہوگی، مگر نفع اور فائدہ نہیں ملے گا جب تک کہ مکمل نسخے پہ عمل لاؤ. اور اس کے بعد دوسرا جس قرآن نے کیا بتایا، وہ عمل الصالحات، اور دوسری چیز یہ ہے کہ عمل صالح کرو، نیک عمل کرو. ہمارے معاشرے جہاں ایک بڑا طبقہ خود غلط فہمی میں مبتلا کہ خالی ایمان لانے سے نجات مل جاتی، یقیناً نجات ملتی، مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، یہ غلط فہمی ہے. کیونکہ یہ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ، بار بار اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں کہ ہر مومن کو جنت میں جانا، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر صحیح ایمان ہے اس کو جنت میں جانا مسئلہ جنت میں جانے کا نہیں، مسئلہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کا. کہ جنت میں ہر مومن کو جانا، لیکن جتنے گناہ کیے ان کی سزا اس کو برداشت کرنا پڑے گی، پھر اس کو جنت نصیب ہوگی. اور قرآن خود اس کا بتا رہا کہ جس کے اندر انسان اس سزا سے یا اس انجام سے اپنے آپ کو بچا لے جو نقصان اٹھانے والوں کا انجام ہے. چار طریقے، ایماندار، ایمان لانے سے خسارہ کم ہوا، ختم نہیں ہوا، جو نقصان تھا مثلا ایک لاکھ کا نقصان ہے تو چلے اس میں سے 10,000 کا نقصان نہیں ہوا، مگر 90,000 کا نقصان ہوگا. اب دوسرا نسخہ قرآن، دوسرا جز قرآن نے بتایا، وہ عمل الصالحات، عمل صالح کرو. ہمارے معاشرے کے ایک اور طبقے میں یہ غلط فہمی پھیل گئی جو آج کل بہت زیادہ، کہ ہاں اگر ہم نے نیک عمل کر لیے، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ جتنے بھی نیک اعمال، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، واجبات کی پابندی کرنا، دین کی پیروی کرنا، تو ہم اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیں گے. مگر جس طرح وہ پہلا گروہ غلط فہمی میں مبتلا، یہ دوسرا گروہ بھی غلط فہمی میں مبتلا. کیونکہ اگر خالی ایمان کے بعد نیک عمل انجام دینے سے انسان اپنے آپ کو خسارے سے بچا لیتا تو آیت یہی مکمل ہو جاتی. قرآن کی تعریف کے لیے کی گئی کہ قرآن میں ایک لفظ بھی زائد نہیں، ایک لفظ بھی بھرتی کا نہیں، ایک لفظ ایسا نہیں کہ اگر آپ اس کو کسی آیت سے نکالے تو پھر بھی آیت مکمل رہے. تو یہاں پر آیت نامکمل. اس کے بعد قرآن نے دو اور چیزیں بتائیں، وہ طواف و بالحقے، خسارے سے بچنے کے لیے تیسری دوا یا تیسرا جز یہ ہے کہ حق کی وصیت ایک دوسرے کو کرنا پڑے گی، ایک دوسرے تک پیغام حق پہنچانا پڑے گا. اور چونکہ پیغام حق پہنچانا ایک طرف انتہائی اہم مسئلہ بھی ہے اور دوسری طرف انتہائی نازک مسئلہ بھی ہے، اس لیے قرآن نے فوراً چوتھی چیز بتائی کہ جب حق کا پیغام معاشرے کو پہنچانے جاؤ گے تو معاشرہ ایسا تو نہیں کہ پھولوں کا ہار لے کے آپ کا استقبال کرے، مٹھائی کا ڈبا لے کے آپ کا استقبال کرے. یہ معاشرہ وہ کہ نبی بھی اگر ان کو پیغام حق پہنچاتا ہے تو اسے پتھر کھانا پڑتے ہیں، یہ معاشرہ وہ کہ امام بھی اگر ان کے سامنے دین خدا کو پیش کر کے ان کے فائدے کی بات بتاتا تو اس کا بھی مقابلہ کیا جاتا. تو ہم اور آپ تو یہ توقع کر ہی نہیں سکتے کہ اگر ہم نے اس معاشرے کو حق کا پیغام دیا تو سب کے سب لوگ استقبال کریں گے. اسی لیے چوتھی شرط بھی قرآن نے بتائی کہ حق کا پیغام بھی پہنچاؤ اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کرتے رہو. اس لیے کہ جب تک کہ مومن کے پاس صبر نہیں ہوگا اس وقت تک وہ دین کے لیے فائدے مند نہیں ہوتا ہے، بلکہ الٹا نقصان دہ ہوتا. اس لیے کہ معاشرے میں وہ لوگ کہ جن کا فائدہ اسی میں ہے کہ معاشرہ جاہل رہے، معاشرہ بے عمل رہے، معاشرہ گناہ کے راستے میں چلتا رہے، جب ہم اس معاشرے کو صحیح کرنا چاہیں گے تو وہ ہمارے راستے میں رکاوٹ بنیں گے، وہ ہماری تبلیغ کو روکنا چاہیں گے، وہ ہمارے پیغام کو ختم کرنا چاہیں گے اور اس کا ایک طریقہ وہ یہ بھی اختیار کریں گے کہ ہمیں جوش دلائیں گے, ہمیں غصہ دلائیں گے. بالکل وہی چیز جو آپ نے علماء اسلام سے پیغمبر اسلام کے حالات میں سنی. اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول کو مجنون کہا گیا, فقط اس لیے جو پیغمبر اسلام کو جب مجنون کہا جائے اور پیغمبر اسلام کو مجنون سن کر عرب کے بچے پیغمبر اسلام پہ حملہ کرے. اور ویسے بھی یہ تاریخ کے اندر موجود کہ عربوں نے اپنے بچوں کو پیغمبر اسلام کا مقابلہ کرنے پہ لگا دیا تھا, کہ مقصد یہی تھا کہ پیغمبر اسلام کو اگر غصہ آ گیا, جھنجھلاہٹ ہو گئی, پیغمبر نے ان بچوں کو پلٹ کے جواب دیا تو ہمیں اپنی بات ثابت کرنے کا موقع مل جائے گا کہ دیکھو ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ ماذا اللہ یہ مجنون یا پاگل ہیں. تب تک تو 12 برس کے بچوں کا مقابلہ 40-42 سال کا ایک مرد دانشمند کر رہا. تو وہ کفر کی ایک بہت بڑی کوشش یہ بھی ہوتی, بلکہ کفر میں نے غلط لفظ استعمال کیا, ہر باطل کی, کہ وہ حق کی تبلیغ کرنے والے کو غصے میں لیا, حق کی تبلیغ کرنے والے کو جھنجھلا دے, حق کی تبلیغ کرنے والے کا صبر اس کے ہاتھ سے نکل جائے. اس لیے قرآن نے خصوصیت کے ساتھ صبر کا تذکرہ دیا. تواصل بالحق کہا, تواصل بالحق میں بہت ساری چیزیں, انسان کا اپنا اخلاق صحیح ہونا چاہیے, انسان کی تبلیغ کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے, الفاظ مناسب ہونا چاہیے, سامنے والے کو دیکھ کے باتیں کرنا چاہیے. یہ ساری تفصیلات قرآن نے دوسرے مقام پر بتائیں, لیکن یہاں پہ خصوصیت کے ساتھ جس چیز کا انتخاب کیا وہ یہ کہ صبر کا دامن تمہارے ہاتھ سے کبھی نہ چھوٹنے پائے. وہ پوری کوشش کریں گے کہ تمہیں بے صبرا بنا دیں, وہ پوری کوشش کریں گے کہ تمہیں جلد باز بنا دیں, وہ پوری کوشش کریں گے کہ تمہیں غصے میں لے آئیں اور ان کا مقصد حل ہو جائے. چنانچہ جب حق کی تبلیغ کرو تو یاد رکھو کہ تمہیں صبر بھی کرنا. یہی سبق کہ روایات معصومین میں صبر کے بارے میں ایک عجیب بات بتائی گئی, اب صبر من الایمان کا باسم من الجسد, معصوم کا جملہ کہ صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کا جسم سے تعلق ہوتا. جس طرح اگر سر نہ رہے تو جسم بیکار, جسم ایک پڑتا ہوا لاچا بن جاتا, جب تک یہ سر موجود ہے اس وقت تک جسم محفوظ ہے. یہی روایت میں کہا گیا کہ صبر اور ایمان کا رشتہ, کہ اگر ایمان ہے تمہارے پاس لیکن صبر نہیں ہے تو یاد رکھو کہ یہ ایمان فائدہ مند نہیں ہوگا, یہ ایمان الٹا نقصان دہ ہو سکتا ہے. اور قرآن یہ خصوصیت کے ساتھ اس پہ زور دے رہا. اب اس سے پہلے کہ ہم مزید اس کی تشریح کریں, ایک بات میں ضمناً بتا دوں کہ یہ بھی ہم انسانوں کا کتنا عجیب اصول ہے, کتنا عجیب اصول کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے عقل مند دانشمند انسان دنیا کے لیے الگ طریقے بنا کے بیٹھے, آخرت کے لیے الگ طریقے بنا کے بیٹھے. وہی چیز جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ کامن سینس کی بات ہے, یہ عقل کی بات ہے, مگر جب آخرت والے وہ چیز پیش کرتے ہیں تو اب وہی اصول ان کا بدل جاتا. میں اس کی دو مثالیں اکثر دیا کرتا ہوں. پہلی مثال, دنیا میں رہنے کے لیے ایک اصول بنایا گیا, وہ اصول یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں سفر اختیار کر کے جانا, مثلا آپ یہاں سے لاہور جا رہے ہیں یا چلے آپ یہاں سے لندن جا رہے ہیں, لندن کے ایئرپورٹ پر آپ پہنچے اور آپ کو وہاں سے واپس کر دیا گیا اس لیے کہ آپ کا پاسپورٹ مثلا ایکسپائر ہو چکا تھا, اس کی تاریخ ختم ہو گئی, آپ نے ویزا نہیں لیا یا آپ کے کاغذات میں کوئی اور خرابی نکل کے آئی اور آپ نے یہاں آ کر کسی سے کہا کہ دیکھو کتنا بڑا ظلم ہوا میرے ساتھ, تو بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی خصوصاً پڑھے لکھے لوگ جو کہیں گے کہ غلطی تمہاری ہے ان کی غلطی نہیں, اور تمام دنیا میں اس قانون کو مانا جاتا کہ یہ مسافر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کاغذات کو صحیح کر کے نکلے, یہ اس حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے جہاں آپ جا رہے ہیں کہ آپ کے یہاں جانے سے پہلے وہ آ کر آپ کو چیک کرے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہاں سے تیاری کر کے جائیں. اگر آپ کی تیاری ناقص رہ گئی اور انہوں نے یہ دیکھے بغیر کہ آپ 10,000 یا 12,000 کا ٹکٹ لے کے آئیں آپ کو ایئرپورٹ سے واپس کر دیا تو غلطی آپ ہی کی مانی جائے گی. تمام دنیا کے قوانین میں یہ بات شامل ہے. اگر ایک انسان بغیر تیاری کے یہاں سے لندن گیا اور اس کو نقصان اٹھانا پڑا تو دنیا اس کا مذاق اڑاتی, جتنے پڑھے لکھے لوگ ہوں اسی کی خرابی نکالتے ہیں, یہ تمہاری بے وقوفی, یہ تمہاری حماقت, اتنا تمہاری عقل میں نہیں آیا کہ وہاں جا رہے ہو تو تیاری کر کے جاؤ. اور اگر کوئی انسان تیاری کر کے جاتا تو لوگ اس کی عقل مندی کی تعریف کیا کرتے. مگر یہ اصول جو دنیا کے تمام قوانین میں شامل, جب ہم آخرت کے بارے میں لے کے آتے ہیں تو کسی اصول کو پلٹ دیا جاتا, اب اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے جو آخرت کے سفر کی تیاری کر رہا اور اس کی تعریف کی جا رہی ہے جو آخرت کے سفر کی طرف سے بے فکر تو غافل. اب ایک داڑھی کا رکھنا آج کے اس معاشرے میں انسان کو کیا فائدہ مل جاتا, نہ اس کی دولت بڑھتی نہ اس کی عزت بڑھتی. ایک زمانہ تھا آج سے 50 سال پہلے کا, داڑھی رکھنے والا قابل احترام تھا, لیکن آج داڑھی رکھنے والا خصوصیت کے ساتھ اگر نوجوان تو وہ قابل مذاق ہر آدمی اس کا مذاق اڑانا اپنا فریضہ سمجھتا بڑے سے بڑے افراد سے لے کر بس کے پچہتر تک. اب اس ماحول اور معاشرے کے اندر اگر کوئی داڑھی رکھ رہا ہے تو کیوں فقط اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ سفر آخرت میں یہ چیز اس کے کام آنے والی. وہی دنیا کے عقل مند افراد, وہی دنیا کے تعلیم یافتہ افراد جو دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے سفر تیاری نہ کرنے والے کا مذاق اڑاتے ہیں اور تیاری کر کے جانے والے کی تعریف کرتے ہیں, آخرت کا مسئلہ آیا تو انہوں نے اپنا اصول بدل دیا. کیونکہ میں کافر معاشرے میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں. جو آخرت کو بالکل نہیں مانتے وہاں کا تو مسئلہ ہی دوسرا. آپ وہاں جا کے کیسی کی تعبیر رکھنے کچھ بدل کے دیکھے گا بھی نہیں. یہ تاریخ کا مذاق ہوگا اسی معاشرے میں جو مومن معاشرہ, جو مسلمان معاشرہ جو کہتا ہے کہ آمن تو بلّہ ہے وہ بلّہ میں لافر, میں قیامت پر ایمان لے کے آیا ہوں, وہاں مذاق اڑایا جا رہا اور اس کی تعریف کی جا رہی. کیونکہ اسمارٹ اسی کو سمجھا جاتا, ایکٹیو اسی کو سمجھا جاتا, خوبصورت و حسین اسی کو قرار دیا جاتا ہے جس کا چہرہ کلین شیف. اب یہ اصول خود اپنا اصول بدل دیا آخرت کے سفر کے بارے میں. اور ایک دوسری بات جو میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہر جگہ کہتے ہیں کہ ہم تو عقل کی بات کرتے ہیں, ہم تو لاجک کی بات کرتے ہیں, ہم تو کامن سینس کی بات کرتے ہیں, مگر یہ فقط دنیا کی حرکت ہے, آخرت کے اصول ان کے علاحدہ. دوسری بات جو میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا جتنا زیادہ کوئی پڑھا لکھا ہوگا, جتنا زیادہ جس نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہوگی اور جتنا زیادہ جس کے پاس دنیاوی مقام ہوگا, جس کا سوشل اسٹیٹس جتنا بلند ہوگا, اتنا ہی زیادہ وہ ناراض ہوگا اگر آپ اس کے سامنے دین کے کسی واجب کے حرام کو پیش کریں. ایک مذاق بن کے رہ جاتا کہ خدا صاحب کی مجلس میں بعض واضح نصیحت ہو رہی ہے, اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. جتنے کم پڑھے لکھے لوگ وہ بہرحال پھر بھی قبول کر لیتے ہیں, مگر جتنی تعلیم بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا ہی مذاق بڑھتا چلا جاتا. اب دیکھیے اگر ہمارا اصول یہ ہو کہ کوئی آدمی بھی ہم کو ہماری خرابی بتائے گا تو ہم برا مانیں گے, اگر ہمارے یہ اصول ہو تو پھر بھی احترام کرنے کو دل چاہتا ہے ایسے لوگوں کا. مگر عجیب بات یہ کہ یہ اصول فقط آخرت کے بارے میں, کہ اگر کوئی آخرت کی خرابی بتائے گا تو ہم ناراض ہوں گے. دنیا کے بارے میں یہ اصول نہیں, دنیا کے بارے میں تو اس کا شکریہ ادا کیا جاتا, احسان مانا جاتا جس نے آپ کو دنیا کی کوئی خرابی بتا دی. مثلا ایک آدمی کسی تقریب میں گیا, میں مثال دے رہا ہوں, ایک آدمی کسی تقریب میں گئے, ایک ایسا ڈاکٹر وہاں پہ موجود کہ جس سے اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ لینا ہو, فقط ملاقات کرنا ہو تو 6 مہینے یا 3 مہینے لگتے ہیں, 500 روپے یا 100 روپے تو آپ کو فیس جمع کرانا پڑتی. 4-5 آدمی ہیں جن کو ایک ہی بیماری, اس نے سب کو نظر انداز کر کے آپ کو دے گا, ہاں ذرا میرے قریب تو آئیے. میں ایک مشورہ آپ کو دینا چاہتا ہوں, دیکھیے بظاہر ایسا لگ رہا ایک ایسا اسپیشلسٹ, ایک ایسا سرجن کہ جس کے مدد میں اگر ہم جائیں تو ہم کو 3 مہینے کے بعد ڈیٹ ملے گی, ایک بہت ہی لمبی چوڑی چیز دینا پڑے گی. اس نے کہا کہ میرا تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ میں یہ بیماری آ چکی, آپ اپنا چیک اپ کرا لیجیے. آپ نے اگلے دن جا کے چیک اپ کرایا, پتا چلا کہ باقاعدہ آپ اس مرحلے کے بیمار, کہ اگر وہ آج آپ کو نہ بتاتا تو چند دنوں کے بعد تو بہت یقینی اب آپ ہر ایک سے تذکرہ کریں گے, بلکہ اسے فخر کی بات سمجھیں گے. دیکھیے وہ خدا سرجن صاحب ملے, میرے برابر میں بھی دوسرا بیمار کھڑا تھا اسے نہیں دیکھا, خصوصیت کے ساتھ مجھے بتایا. آپ سمجھیں گے کہ آپ کو عزت دی گئی, آپ کو ایک آرڈر دیا گیا, انسان بڑے فخر کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتا. اسی انداز سے آپ جا رہے ہیں کسی سفر میں, مثلا یہاں سے آپ جا رہے ہیں فیڈرل ایریا کی جانب, ایلوکیٹ میں ہنگامہ ہو رہا, کسی مرد مومن نے آپ کو آدھے راستے میں روکا اور کہا کہ دیکھیے آپ اپنی سڑک چینج کر دیجیے, کس سڑک سے رہ جائیں گے, آگے فائرنگ ہو رہی, پتھراؤ ہو رہا, 2 گاڑیاں اور گزر رہی, ان کو اس نے نہیں روکا, آپ کو اس نے روکا, آپ واپس آئے, پتا چلا کہ باقاعدہ کا تو بڑا زبردست ہنگامہ, گاڑیاں جلائی جا رہی, لوگ مارے جا رہے تھے. آپ بار بار تذکرہ کریں گے کہ کتنا اچھا تھا وہ انسان, بلکہ وہاں بھی اس کا شکریہ ادا کریں گے کہ تم نے بڑی مہربانی کی میرے ساتھ, یہ نہیں کہیں گے. دوسرے دن آپ کو اخبار میں پتا چلا کہ باقی ساری گاڑیاں جلا دی گئی, آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس آدمی نے کتنی میری توہین کر دی کہ دوسرے لوگ جا رہے تھے ان کو نہیں روکا, مجھے روک کے مجھے بچایا. آپ بار بار تذکرہ کریں گے لوگوں سے کہ بھائی عجیب واقعہ پیش آ گیا, پتا نہیں کہاں سے غیبی فرشتہ نکل کے آیا اور اس نے مجھے بتا دیا کہ اس کے اندر کیا خرابی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں معاشرے کے اندر کہ دنیاوی خرابی سے اگر کوئی آپ کو بچائے. یہاں تک میں نے دیکھا کہ کالج میں داخلہ لینے جا رہے ہیں, کسی نے ایسا مشورہ دیا کہ اس کالج کی پڑھائی خراب ہے, فقط نام ہی نام, وہ دوسرا کالج بہتر ہے وہاں پہ نام لکھوا لو, اور 2 دن کے بعد واقعہ آپ نے ریئلائز کیا تو آپ اس کے فقیرے پڑھے جا رہے ہیں، تعریفیں کی جا رہی کہ فلا آدمی نے میری زندگی بنا دی. یعنی اصول کیا بنا کہ دنیا میں اگر ایک خرابی یا نقصان کئی آدمیوں کو ہو رہا اور کوئی مرد شریف آئے باقی سب کو نظر انداز کر کے فقط آپ کو پکڑ کر مشورہ دے، ایسا مشورہ جو آپ کو دنیاوی فائدہ پہنچا رہا، تو آپ اپنی توہین محسوس نہیں کرتے؟ آپ کے محسوس نہیں کرتے کہ اس نے بھری محفل میں آپ کو دلیل کر دیا؟ آپ کے نہیں سمجھتے ہیں کہ اس نے آپ کو کوئی گالی دی یا برا بھلا کہا، بلکہ اس کی تعریف کی جاتی ہے؟ 20 سال بعد بھی یاد کیا جاتا ہے کہ فلاں موقع پر ایک ایسا آدمی آیا تھا، اس طرح سے اس نے میری مدد کی، مجھے اس نقصان سے بچا لیا. مگر جب آخرت کا مسئلہ آ گیا، فرض کیجیے کہ 10 آدمیوں کی داڑھی نہیں ہے لیکن ہم نے کسی ایک سے کہا، اسے یہ تو خیال کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری توہین کر دوں، خیال یہ کرنا چاہیے کہ مجھے ایک عزت دی، خیال یہ کرنا چاہیے کہ مجھ سے ایک محبت کی گئی، اس نے مجھے ایک نقصان سے بچایا. کیونکہ آخرت کا نقصان تو واضح قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، مگر یہاں الٹا معاملہ. یہاں پر اگر کسی ایسی مجلس جہاں اس حساب سے کچھ لوگ بغیر داڑھی کے ہوں یا کچھ عورتیں بغیر پردے کے ہوں، یہ تذکرہ آ گیا، تو اگر یہ 50 آدمیوں کی داڑھی نہیں مگر ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ خاص مجھے دیکھ کے یہ مسجد پڑھی جا رہی، پتا نہیں کب کی انہوں نے اس سے دشمنی نکالی، پتا نہیں میرے کس دشمن نے ان کو بتا دیا تھا کہ فلا آدمی کو بڑے مجمع میں دلیل کر دینا. یعنی کہا جاتا کہ فلا ذاکر تو ممبر سے ہم کو گالیاں دے کے گیا، فلا آدمی نے تو بڑے مجمع میں ہم کو دلیل کر دیا. تو یا تو ہم یہ اصول بتائیں کہ جو آدمی بھی ہماری خرابی بتائے گا وہ ہمیشہ قابل مذمت ہے، ہم ہمیشہ اس کی برائی کریں گے، مگر نہیں، دنیا میں یہ اصول نہیں، دنیا کا فائدہ ہو رہا ہو تو اس آدمی کی ہم تعریفیں کر رہے ہیں اور آخرت کی کوئی خرابی بتا رہا ہو تو اس کو گالیاں دی جا رہی. تو اسی لیے قرآن نے کہا وتواصوا بالصبر، کہ معاشرہ تو بہرحال اس قسم کا ہے، تمہیں صبر سے کام لینا، صبر کا دامن تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹے. اس لیے کہ عام لوگ بھی جن کو ان کی خرابی اگر بتائی جائے تو انہیں شکر خوش ہونا چاہیے، معصوم کا جملہ، اور وہ جملہ ایسا کہ اپنے لیے نہیں ہمارے لیے، جملہ یہی تو ہے کہ مجھے اپنے دوستوں سب سے زیادہ وہ پسند ہے کہ جو مجھے میری خرابیاں آگے بتاتا ہے. معاذ اللہ، امام معصوم کے خرابی کہ جنہوں نے خاص حسن ڈھونڈنا چاہا، زندگیاں ختم ہو گئی مگر معصوم کے اندر کون خرابی نکال سکتا؟ مگر یہ ہمارے اور آپ کے لیے شرط ہے کہ مجھے اپنے دوستوں میں سب سے زیادہ وہ پسند ہے جو میری خرابیاں مجھ کو بتاتا. یا وہ روایت کہ ایک مومن المومن کل میرا، مومن آئینے کی مانند ہوا کرتا، مومن کی تعریف یہی ہے کہ ہر مومن آئینے کی مانند ہے. اس طرح ہماری خرابیاں معاشرے میں کوئی آدمی بتائے ہم پسند نہیں کریں گے، لیکن ہر انسان آئینہ دیکھتا اپنی ظاہری خرابیاں، اپنی شکل و صورت کی خرابیاں، تو آئینہ بالکل حقیقت بتا دیتا. آئینے کو اس کی پرواہ نہیں کہ یہ آدمی جو میرا مالک ہے، جو مجھے خرید کے لایا، جو روزانہ میری صفائی کرتا، یہ مجھ میں اپنی شکل دیکھ رہا، ایسا نہ ہو کہ مجھ سے ناراض ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ مجھے توڑ کے پھینک دے، ایسا نہ ہو کہ مجھے نظر انداز کرے. آئینہ جیسے ہم ہیں مکمل طور پہ ہم کو پیش کرے گا. بس مومن کی تعریف بھی یہ ہے کہ ہر مومن دوسرے کے لیے آئینہ ہے، یہ خیال نہیں کرے گا کہ ہمارے تعلقات میں نقصان نہ ہو، یہ خیال نہیں کرے گا کہ ہمیں ہماری دوستی ختم نہ ہو جائے. اگر خرابی اور غلطی دیکھی ہے تو ضرور بتائے گا، البتہ محبت کی وجہ سے. جو فارسی کا شعر بھی ہے کہ اگر ببینی نابینا و جاہل و بے نشینی گناہ، کہ اگر آپ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے کہ ایک اندھا آدمی جس راستے پہ جا رہا ہے جس میں کنواں، اور آپ اس لیے بیٹھے رہیں کہ وہ ناراض نہ ہو اور اس کو جانے دے اور وہ کنویں میں گر جائے، تو گناہ آپ کا گناہ ہے، اس نابینا کا کوئی گناہ نہیں. تو یہ تو محبت کا تقاضا ہوتا ہے انسان کی کہ دوسروں تک حق کا پیغام پہنچائے. بس اب یہی سے میرا وہ موضوع آ رہا جس کے لیے خاص میں نے اس تقریر کی تیاری کی تھی کہ حق کا پیغام پہنچانا ضروری، ورنہ یہ بالکل ایسا ہوگا کہ ڈاکٹر نے آپ کو نسخہ لکھ کے دیا، آپ نے آدھے پہ عمل کیا آدھے پہ عمل نہیں کیا، تو یقیناً آپ کی حالت کچھ بہتر ہوگی مگر مکمل اضافہ آپ کو نہیں ہونے پائے گا. یقیناً آپ کو نقصان دوسروں کے مقابلے میں کم ہوگا لیکن پھر بھی آپ نقصان اٹھائیں گے. اس نسخے کے 4 جز ہیں جس میں تیسرا اور چوتھا بالکل ایک دوسرے سے ملا ہوا کہ حق کی تبلیغ کرنا ہے دوسروں تک اور اس میں صبر سے کام لینا. اب صبر کا ایک مطلب تو آپ نے سمجھ لیا کہ معاشرہ برا بھلا کہے، گالیاں دے، پتھر برسائے، کانٹے بچھائے، آپ کو نہ غصے میں آنا ہے، جھنجلانا ہے، نہ یہ سوچنا کہ یہ کیسے بے توفیق لوگ ہیں، ہم ان کی اچھائی کی بات کرتے ہیں اور یہ ہم سے برائی سے پیش آتے ہیں، چھوڑو جانے دو ان کو جہنم میں. مومن کے لیے فکر نہیں ہو سکتی کہ جانے دو ان کو جہنم میں، مومن کا یہ کام ہی نہیں ہے، وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ ان سب کو لے کے آئے جنت میں. تو پہلا صبر تو یہ کہ جو جو آپ کر رہے ہیں جب اس کا رد عمل معاشرے کی جانب سے ہوتا ہے تو اسے برداشت کریں. البتہ بعض علماء یہ کہتے ہیں جو اس روایت میں بھی آیا, مگر کیونکہ روایت پوری اس وقت میرے سامنے نہیں, تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں اگر آپ نے کوئی تبلیغ کی بات کی اور پتھر کھایا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے اپنی بات دوسروں تک پہنچانا چاہی تو وہ پہنچ گئی, لوگ سمجھ گئے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, تبھی آپ کو پتھر مارا گیا. یعنی رد عمل ہمیشہ یہ بتاتا ہے کہ عمل ہو گیا. اور اگر ہم ایسی افلاطونی گفتگو کر کے جائیں کہ کہنے کو یہ بھی ہو جائے کہ ہم نے ساری باتیں عمل کی تھیں لیکن کوئی بھی نہ سمجھ سکے کہ کیا کہتے ہیں اور لوگ خوش ہو کے اٹھ جائیں تعریف کرتے ہوئے اٹھ جائیں, اس کا مطلب یہ کہ ہم نے خیانت اور دھوکہ دیا دین کو بھی اور اپنے آپ کو بھی. تو رد عمل یا پتھر کا آنا اس بات کا ثبوت ہے, اگرچہ یہ لفظ بالکل غلط ہے لیکن صرف اب یہ معاشرہ تو اصلاح کے قابل ہی نہیں, جس کو اس کی حالت میں چھوڑ دو, یہی سب سے بڑی خرابی. اسی لیے بار بار صبر کا حکم دیا گیا کہ ہمیشہ معاشرہ تبدیل کرنے میں صبر کی ضرورت پڑتی. اگر معاشرہ فوراً تبدیل ہو گیا, بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو گیا, تو یاد رکھیں کہ اتنی ہی تیزی کے ساتھ یہ دوبارہ اپنے پرانے راستے پہ جائے گا, اور جتنا آہستہ آہستہ ہم کام کریں گے اتنا ہی ہمارا کام پائیدار ہوگا. اور یہاں پہ میں ایک جملہ کہتا ہوں جسے غلط نہ سمجھا جائے کہ ایک چیز ہوتی ہے ریولیشن اور ایک چیز ہوتی ہے ایولیشن. ریولیشن مانے انقلاب, ایولیشن مانے ارتقا. پیغمبر اسلام کی سیرت کو دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پیغمبر کے یہاں انقلاب نہیں, پیغمبر کے یہاں ارتقا. ارتقا انقلاب کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہیں کہ وطن جمائیں اور معاشرہ بدل جائے, ہم یہ چاہیں کہ جادو منتر پڑھیں اور معاشرہ بدل جائے. پیغمبر کے یہاں یہ نہیں, ارتقا. ارتقا عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں. ارتقا ارتقا میں سیڑھی پر, سیڑھی ہمیں اوپر بڑھنا, یہ نہیں کہ نیچے پڑے پہلی منزل پہ جانا, چھلانگ لگا کر سپرمین کی طرح ہم پہلی منزل پہ پہنچنے کی کوشش کریں. اس میں بہت زیادہ امکانات ایسے ہیں کہ ہم غلطی کر جائیں گے, پہنچ بھی گئے تو ہمارے قدم مضبوطی سے جبے نہیں رہیں گے. جس کے مقابلے میں ایک ہے سیڑھی بسیڑھی کرنا, درجہ بدرجہ اوپر چڑھنا, جسے عربی میں ارتقا کہا جاتا. تو معاشرے کو انقلاب, معاشرے میں انقلاب لانا, مگر بہت ہی آہستہ آہستہ, اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ جو کام پہلے کرنے کا ہے اس کو بعد کے لیے نہ رکھیں, جو کام بعد میں کرنے کا ہے اس کو ہم پہلے نہ کریں. ہمارے یہاں آج کل سب سے بڑی غلطی یہ ہو رہی کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس صدی کا بلکہ شاید تاریخ اسلام کا عظیم ترین انقلاب دیکھا, مگر جب بھی ہم کسی انقلاب کو دیکھتے تو وہی غلطی ہم سے ہوتی جو اس شہزادے سے ہوئی جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے آنکھوں کی سوئیاں. وہ جو بہت ہی مشہور اردو کی حکایت ہے کہ جادو کر دیا کسی نے ایک شہزادے کے اوپر, اور وہ جادو ایسا کہ سب سے پیر تک اس کے جسم میں سوئیاں بے وقت ہیں, اور مہاراج جو بھی اس سے محبت کرنے والی تھی وہ گئی اور بڑی زحمتیں اٹھا کے اس جادو کا توڑ لے کے آئی, اور وہ توڑ یہ تھا کہ اس کے سارے جسم سے سوئیاں نکالنا. چنانچہ اس نے بیٹھ کر سالوں محنت کی اور پورے جسم سے چن چن کے ایک ایک سوئی نکالی, یہاں تک کہ آخری سوئیاں جو آنکھوں میں لگی تھی وہ رہ گئی. کسی کام سے اٹھ کے جاتی تو دوسری عورت آ کے فقط آنکھوں کی سوئی نکالتی, اور شہزادے نے جب آنکھ کھولی تو اپنے سامنے کی عورت کو دیکھا, سمجھا کہ یہ ہے میری محسنہ, اس نے میری اتنی خدمت کی ہے, یہ مجھے اس پریشانی سے بچا کے لائی ہے. جناب اس کے بعد شادی اس سے ہوئی, اور وہ بیچاری جس نے اتنی زحمتیں اٹھائی تھی مگر آخری مرحلے کے اندر ذرا کسی کام پہ گئی اور سارے فائدے کو اپنے ہاتھ میں کھو بیٹھی. یہی ہماری بھی صورت حال ہے کہ ہم نے اس انقلاب کو کب دیکھا, جب ہماری آنکھوں کی سوئیاں نکلی, یعنی آخری مرحلے میں دیکھا کامیاب ہوتے ہوئے. اتنے لوگ پاکستان میں ایسے جو اس انقلاب کی تفصیلات سے اس وقت سے واقف تھے جب پہلی مرتبہ یہ آواز بلند ہوئی تھی. ہم میں سے اکثر کی یہ حالت تھی جو آج اس انقلاب کے انتہائی حامی سن 78 تک یہ انقلاب کو سمجھ ہی نہیں پائے تھے. میں ان کی بات تو کر ہی نہیں رہا کہ جو سن 78 تک اس کو کھلم کھلا گالیاں دیا کرتے تھے, لیکن آج کامیابیاں دیکھ کر اس کے مرید ہو گئے. وہ لوگ بھی کہ جو اس وقت گالیاں نہیں دیتے مگر 78 تک ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا, یہ کیا چیز ہے. انہوں نے آخری مرحلے میں انقلاب کو دیکھا تو سمجھے کہ بس اسی طریقے کا نام ہے کامیابی. اور یہی غلطی ہم سے ہوتی ہے جب ہم ائمہ اور رسول کی سیرت کو دیکھتے ہیں کہ رسول نے فتح مکہ کے موقع پر یا مدینے جا کر کتنی تیزی سے انقلاب کو پھیلایا. اگر ہم فقط وہاں سے دیکھیں گے تاریخ اسلام کو ہمیشہ غلطی کر جائیں گے, کبھی بھی ہم اپنی منزل مقصود پہ نہیں پہنچیں گے. ہمیں بالکل شروع سے دیکھنا کہ طریقہ کیا تھا پیغمبر کا, اور پیغمبر کا طریقہ کیا ہے, صبر کے ساتھ کام کرنا, پہلے لوگوں کے ذہن کو بدلنا. اس میں جتنا بھی ٹائم لگ جائے, اس میں جتنا بھی وقت لگ جائے, جس کی فکر نہیں, لیکن پہلا کام یہ ہے کہ ذہن کو بدلنا, اور اس دوران ہمیں ہاتھ باندھ کے لوگوں کے پتھر کھانا. ورنہ آپ سوچیے کہ پیغمبر علیہ السلام شہر مدینہ پہنچے اور ابتدا میں 313 مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا پیغمبر نے مکے کے اندر. جب پیغمبر 13 سال تھے تو کتنے ہی لوگ ایسے کہ جن کے نزدیک اپنی جان دے دینا بہت آسان تھی. اب اندازہ کریں خباب ابن قرن, جنہیں لوہے کی سیخوں کو گرم کر کے اس کے اوپر لٹایا جا رہا, وہ سیخوں پہ چل رہے ہیں. دیکھیں مر جانا آسان ہوتا, مگر زندہ رہ کے ان مصائب اور مظالم کو برداشت کرنا یہ زیادہ مشکل ہوا کرتا. بلال حبشی کہ گھوڑے کی ٹانگوں میں بلال کو باندھ کے گھوڑے کو دوڑایا جا رہا اور بلال کا سارا جسم زخمی ہو رہا, اور اسی حالت میں جلتی ریت پہ لٹا کے سینے کے پتھر رکھ کے ہتھوڑے سے پتھر کو توڑا جا رہا. بلال کے لیے جان دے دینا آسان, مگر یہ روز روز کی زحمت برداشت کرنا زیادہ مشکل. چنانچہ پیغمبر کے پاس آ کے درخواست کی گئی کہ اللہ کے رسول ہم مرنا چاہتے, مرنے میں ہمیں کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ وہ تکلیف بہرحال ایک مرتبہ کی تکلیف ہوگی, مگر نہیں, پیغمبر نے کہا صبر کرو, برداشت کرو اور آہستہ آہستہ کام کرو, خاموشی سے کام کرو. بلکہ اگر آپ تاریخ اسلام کے اس واقعے کو لیں تو میری بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ پیغمبر کا طریقہ تبلیغ کیا. پیغمبر کا طریقہ تبلیغ یہ نہیں کہ ایک دم پر معاشرے میں ہنگامہ کر کے لوگوں کو دین کی جانب لے کے آؤ, بلکہ پیغمبر کا طریقہ تبلیغ وہ جسے میں بہت ہی مقروف مثال کے ذریعے پیش کیا کرتا ہوں. کہ دیکھیے ہمارے یہ عام سی مثال, ہمارے معاشرے میں اگر ہم کو کام کرنا ہو تو میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. ایک کتا, بھونکنے والا کتا, ایک راستے پر ہے جہاں سے قافلے گزرتے, جہاں سے لوگ گزرتے, مگر بھونکنے والا کتا آپ دیکھیں گے کہ وہ کتا اپنے مقصد میں بہت کم کامیاب ہوگا. اس لیے کہ جہاں اس نے دیکھا کہ کوئی مسافر اس راستے پہ قدم رکھ رہا, ویسے بھی اس کی قوت شامہ تیز, کوئی قافلہ آ رہا, ویسے اس نے بھونکنا شروع کر دیا. اس کے بھونکنے کا نتیجہ کیا ہوگا, جو وہاں سے گزرے گا ہاتھ میں لاٹھی لے کے گزرے گا, جو وہاں سے گزرے گا ہاتھ میں پتھر لے کے گزرے گا, جو وہاں سے گزرے گا پہلے سے اپنے ڈیفینس کا انتظام کر کے گزرے گا. چنانچہ بھونکنے والا کتا ناکام. اس کے مقابلے بلکہ کتا نہیں, اس سے بڑے کسی جانور کو ملے لیجیے تو جو پہلے سے بتا دیتا ہے کہ میں اس راستے پر موجود ہوں, وہاں سے گزرنے والے جب گزریں گے تو وہ کیونکہ معلوم ہے کہ کیا خطرہ اپنا بچاؤ کرتے ہوئے گزریں گے. جس کے مقابلے میں ایک ننا سا بے حقیقت کا جانور ہے دیمت, وہ کس طرح سے کام کیا کرتا. بڑے بڑے مکانات بہرحال تو کنسٹرکشن کا طریقہ بدل گیا, اس زمانے میں پورے مکانات لکڑی کے اوپر بنائے جاتے, موٹے موٹے شہری کہ انسان ان کو دیکھے تو گھبرا جائے کہ اس کو تو اپنی جگہ سے پھیلانا بھی مشکل, مگر دیمت اس کو کھا لیا کرتی اور ایک لمحے میں پوری عمارت زمین بوس ہو جایا کرتی. کیوں؟ فرق صرف اتنا کہ دیمت کے کام کرنے کا طریقہ بڑا عجیب. دیمت اوپر سے لکڑی کو کبھی نہیں چھیڑے گی بلکہ اندر اندر رہ کے کام کرے گی, یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اندر سے لکڑی کا کتنا گودا اسے کھا کے ختم کر دے گی. اوپر کا خول اپنی جگہ باقی, وہ خول نہیں کہ اس نے پایا, مگر اندر سے وہ لکڑی بالکل صاف ہو گئی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چلتے ہوئے بھی اگر کسی کی ٹھوکر لگی اس لکڑی کے بڑے شہری کو تو وہ ٹوٹ کے زمین پہ آ کے گر گیا, وہ کامیاب ہو گئی. اتنا معمولی سا حقیر سا بے قیمت سا جیرا, اور اس کے مقابلے وہ پھونکنے والا خونخوار اور خوفناک کتا وہ ناکام ہو گیا. اس لیے کہ اس نے کام اس طرح کیا کہ پہلے سے پتا چل گیا کہ ہمارے سامنے کیا خطرہ, جو اس کے سامنے آیا وہ تیار ہو کے آیا, پتھر لاٹھی جو اس کے ہاتھ میں لگا وہ لے کے آیا اور دیمت میں چھپ کے کام کیا, اوپر سے تو چھلا ہی نہیں لکڑی کو. یہی طریقہ ہے کہ جو تبلیغ دین کے لیے پیغمبر اسلام نے بھی استعمال کیا تھا کہ اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں کو بدل دو کہ پھر ایک آخری ٹھوکر مارنے کی ضرورت پیش آئے اور پورا ماجرا آمنا اور تدفنا کہہ کے مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو جائے. آپ دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں, سنو حدیبیہ کا واقعہ. کیسا اہم واقعہ ہے تاریخ اسلام کا. اب یہ واقعہ بھی ان بدقسمت واقعات میں سے ایک ہے جو جہاں ایک طرف اہل بیت کے اشعار کے موقف کو مضبوط کرنے والا تو وہاں ہمارے لیے بھی اس میں ایک دست ہدایت ہے. مگر ہماری مجالس صلح حدیبیہ کا پورا واقعہ صرف ایک جملے کی حد تک رہتا کہ کسی کے دل میں اتنا شک پیدا ہوا نبوت کے بارے میں کہ اس نے بھی کہا کہ آج جتنا شک ہوا اتنا کبھی نہیں ہوا. یہ جملہ جو کہا گیا اس کا بھی پورا ایک تاریخی پس منظر, پورا ایک واقعہ, اور واقعہ صرف اتنا کہ مسلمان اتنے طاقتور ہو چکے کہ کہ اب مکے کے کافروں میں ہمت نہیں ہے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے. جنگ خندق کی شکست, جنگ خندق تاریخ اسلام کی اہم ترین جنگوں میں سے ایک ہے, کیونکہ یہ مکے والوں سے رسول کی آخری جنگ تھی, جس کے بعد مکے کے کافروں میں کبھی اتنی طاقت نہیں آئی جو میدان میں نکل کے مقابلہ کرتے. جس شکست مکے کے کافروں کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا. یہ پانچ ہجری میں ہوتی, یہ جنگ پانچ ہجری میں ہوتی. چھ ہجری اللہ کے رسول پاک دیکھتے ہیں کہ میں عمرہ کر رہا ہوں, مسجد الحرام میں پہنچاؤں, ابھی تک حج کا حکم نہیں آیا. چنانچہ پیغمبر اسلام ایک لشکر جرار لے کے نکلتے ہیں, جس کی کم سے کم تعداد بھی 10,000 بتائی جاتی. حدیبیہ کے مقام پہ لشکر پہنچے. جو حضرات حج اور عمرے پہ جا چکے ہیں وہ تو میری بات سمجھ رہے ہیں, جو نہیں گئے ان کے لیے ذرا مسئلہ ہوگا. مکے میں انسان جب داخل ہوتا تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ مکے میں بغیر احرام کے داخل ہونا حرام. وہ جو سفید لباس احرام ہے جو پہنا جاتا, اس کو پہنے بغیر مکے میں جانا حرام. اور یہ جو احرام, یہ بھی یہ نہیں کہ جہاں سے ہمارا دل چاہے ہم پہن دیں, اس کے لیے بھی اسلام نے کچھ مقامات رکھے. تو جب وہاں پر پہنچ گئے اب احرام پہنے بغیر آگے بڑھنا صحیح نہیں. جب انسان مدینے سے مکے کی جانب گیا تو مدینے سے 6 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے مسجد شجرہ, وہاں پہ احرام پہنا جاتا. تو پورا لشکر اسلام احرام پہن چکا اور ان کو روکا کہاں گیا, حدیبیہ کے مقام پر, جو مکے سے مشکل سے 20 میل دور, جبکہ مدینہ مکے سے 450 میل دور. 450 میل کا سفر احرام میں پہن کے آئے, اور احرام جب پہن لیا تو اپنی مرضی سے اتار بھی نہیں سکتے. اس کے اتارنے کا بھی خاص طریقہ ہے کہ کعبے کا طواف کرو اور صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگاؤ, پھر وہ احرام اترے گا سر کو منڈوانے کے بعد. یہ خاص طریقہ. پیغمبر اسلام مکے کی سرحد پر پہنچے ہوتے گیا, ایک مرتبہ مکے کے کافروں نے روکا. کوئی لشکر نہیں, نہ اتنی طاقت ہے ان کے پاس کہ وہ پیغمبر کا مقابلہ کر سکے. روکا وہاں پہ اور کہا کہ ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں. پھر مصالحت ہوئی, مذاکرات ہوئے کافی دیر کی گفتگو کے بعد آخر یہ طے پایا کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں, سال آئندہ واپس آئیں گے اور عمرہ کریں گے, مگر اس سال ہم ان کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. پیغمبر اسلام نے صلح نامے پہ دستخط کر دیے اور یہ صلح نامہ مکمل ہو گئے. لیکن مسلمان اس وقت انتہائی مایوس, مسلمان اس وقت انتہائی غصے میں نظر آئے. اب 10,000 کا جو لشکر, اس کے اندر سب کے سب منافق نہیں, اس میں مومن بھی, انتہائی کامل مومن بھی ہیں, مگر اندازہ کر جو مسلمانوں کی ذہنی حالت اس وقت کیا تھی. یہ خیال کبھی دل میں نہ آئے کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں سب لوگ منافق تھے. نہیں, انتہائی صاحبان ایمان بھی تھے اور اس لشکر میں بھی شامل تھے وہ مسلمان. یہ پیغمبر اسلام اگر چھوٹتے ہیں کبھی تو پیغمبر کے لواب دہن کا پانی حاصل کرنے کے لیے لوگ دوڑ کے جاتے ہیں. پیغمبر وضو کرتے ہیں تو پیغمبر کے وضو کا پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرتا, مسلمان اس کو جمع کر لیتے ہیں. اور ان مسلمانوں کی یہ حالت کہ اس وقت اتنے غصے میں آ گئے, اتنے جوش میں آ گئے, اتنے جذبے میں آ گئے کہ جب پیغمبر نے صلح نامے سے دستخط کر دی تو کوئی مسلمان کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا. پھر پیغمبر نے ایک مسئلہ بتایا کہ احرام کا اصلی حکم تو یہ ہے کہ مکے میں جاؤ, کعبے کا طواف کر کے اتارو, مگر ہمارا راستہ روک لیا گیا, اس لیے اب وہ جو سر منڈوایا جاتا ہے وہ سر یہیں پہ منڈواؤ اور یہیں پہ احرام اتارو. پیغمبر 3 مرتبہ حکم دیتے ہیں. آئے پیغمبر خیمے سے باہر, حکم دیا کہ آج شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم مجبور ہو گئے اس لیے واپس آنے واجبات چھوڑ دو, سر منڈواؤ, احرام اتار لو اور خیمے میں چلے. آدھے گھنٹے کے بعد پیغمبر باہر آ, کیا دیکھا کہ سارا لشکر اسلامی کی حالت میں, کسی نے بھی پیغمبر کے حکم پہ عمل نہیں کیا. پھر کہا کہ سر منڈواؤ کے احرام اتارو, خیمے میں گئے. پھر باہر آئے آدھے گھنٹے کے بعد, پھر دیکھا کہ مسلمانوں کی یہی حالت. 3 مرتبہ پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا اور کسی نے عمل نہیں کیا. اس میں مومنین بھی تھے, انتہائی مخلص مومن بھی تھے, مگر لوگ اس وقت اتنے غم میں تھے, اتنے غصے میں تھے کہ پیغمبر کا حکم بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ منافقین کی بھی ہمت پیغمبر کے سامنے نہیں پڑتی تھی کہ کسی حکم سے مخالفت کریں, مگر آج ایسا ماحول بن گیا کہ سارے مسلمان اسی حالت میں بیٹھے ہیں. پیغمبر خیمے میں آئے اور پریشانی ظاہر کی. جناب ام سلمہ پیغمبر کے ساتھ تھی. پیغمبر کا طریقہ یہ ہے کہ 9 بیویاں ہر سفر میں کسی ایک بیوی کو لے جاتے ہیں. اس سفر میں جناب ام سلمہ کو لے کے گئے. یہی وہ واقعہ جس کی بنیاد پر تمام عالم اسلام, شیعہ ہو یا سنی, وہ مانتا کہ عورتوں میں جناب ام سلمہ جیسی ذہانت بہت کم عورتوں میں نظر آتی. ام سلمہ نے دیکھا کہ رسول غمگین پریشان, اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ کہا کہ حکم اسلام آ چکا, جب حکم شریعت آ چکا میں ان کو مسئلہ بتا رہا, مسلمان اس مسئلے پہ عمل کرنے کو تیار نہیں. اور پیغمبر کو معلوم کہ یہ میرے خلاف نہیں، مگر اتنا اس وقت جوش اور جذبہ غصہ ہے ان کے اندر کہ میری بات نہیں مان رہے ہیں۔ ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول، یہ جو حالات ہوئے ان حالات کی وجہ سے اس وقت اتنا صدمہ پہنچا، جسے کہتے ہیں شوق لگا ہے ان کے دماغوں کہ ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ان کے کان سن رہے ہیں، مگر ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ اب ایک ہی طریقہ کہ آپ حکم نہیں، ان کے سامنے جائیے، اپنے سر کو بنوائیے، اپنا احرام اتاریے، عام لباس پہنیے، آپ کو جب یہ عمل کرتے دیکھیں تو اس وقت ان کو ہوش آئے گا اور وہ آپ کی پیروی کریں۔ پیغمبر نے احسن بھی جناب ام سلمہ کو شامل بہارا ام سلمہ کے مشورے پہ عمل کیا، اب سارے مسلمانوں کو جھرجھری آئے، ایسا لگا کہ جیسے کوئی خواب سے بیدار ہوا ہو۔ پیغمبر کے سر کو منتے ہوئے دیکھا تو سارے مسلمان دوڑے اور اس حکم اسلامی پر عمل ہوا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا کہ اتنا زیادہ مسلمان صدمے کی حالت میں ہے، اردو میں جو کہا جاتا ہے کہ صدمے کی وجہ سے وہ خود بن کے رہ گیا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمیں کیا کرنا، یہ وجہ کیا، کیا وجہ؟ یہ وجہ سے کہی کہ اس سے پہلے جب مسلمان کبھی پیچھے ہٹے ہیں تو کمزوری کی وجہ سے پیچھے ہٹے، مگر آج تو مسلمان مکمل طاقت میں ہیں، اور یہ کافر یہ سمجھ رہے ہیں، یہ مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ آج کافروں کو شکست دینا منٹوں کی بات ہے، آج ہم کیوں جھکیں، آج ہم کیوں مصالحت کریں، آج ہم کیوں کعبہ چھوڑ کے واپس جائیں۔ دیکھیے اس سے پہلے رسول خدا نے ہجرت بھی تو کروائی تھی، ہجرت کیا، یہی تو ہے کہ رات کی تاریکی میں چھپ چھپ کے جاؤ، مکے کے کافروں کو پتہ نہ چلنے پائے۔ اس وقت کسی مسلمان کو شوق نہیں لگا، اس وقت کوئی مسلمان بے ہوش نہیں ہوا، اس وقت کسی مسلمان نے اعتراض نہیں کیا، سب نے خوشی سے عمل کیا۔ وجہ کیا تھی، مسلمان جانتے تھے کہ ہم کمزور، اس وقت طریقہ یہی ہے کہ مکے کو چھوڑ دو، مگر آج مسلمان اتنے طاقتور تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہی حدیبیہ کا قافلہ جب واپس مدینے آیا تو فوراً اس کے بعد یہ لوگ خیبر پہنچے اور خیبر کے اس قلعے کو توڑا جسے یہودیوں نے صدیوں کی محنت سے بنایا تھا، جس کو توڑنا عرب میں ناممکن سمجھا جاتا تھا، یعنی اتنے طاقتور تھے۔ مکے کے قافلے تو کچھ بھی نہیں، مکہ ایک چھوٹا سا شہر، اور شہر بھی ایسا کہ اگر کوئی بھی مکے پہ حملہ کرے تو ہمیشہ وہ جیت جائے گا ظاہری اعتبار سے، اس لیے کہ مکہ شہر ہے، مکے کے چاروں طرف ہے پہاڑیاں، مکے میں جو آدمی بھی آتا ہے پہاڑی سے نشیب کی جانب آتا، اور ذرا سا بھی فوجی حکمت عملی کو جاننے والوں کو پتا کہ پہاڑی پہ بیٹھنے والا ہمیشہ اس کو ایک ایڈوانٹیج یا ایک فائدہ حاصل رہتا۔ تو مکہ خدا نے بنایا ہی کچھ اس طریقے سے کہ جو لشکر بھی مکے کے اوپر حملہ کرے گا خدائی طاقت سے اس کو شکست ہو جائے، دوسری بات، ورنہ ظاہری اعتبار سے مکے والوں ہی کو ہمیشہ شکست اٹھانا ہوتی، چھوٹا سا لشکر بھی ان کو ہرا سکتا، اور کہاں مسلمان جو اتنے طاقتور۔ اچھا خیبر میں معاملہ الٹا، خیبر کے قلعے سے پہاڑی پر مسلمان تھے نیچے، مگر وہاں پر مسلمان اتنے طاقتور، ان قلعوں کو توڑ لیں، اسی لیے مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم طاقتور، ہمیں ایڈوانٹیج بھی حاصل، ہم مکے کو پانچ منٹ میں شکست دے سکتے ہیں، پھر ہم دب کے سلو کیوں کریں، پھر ہم جھک کے سلو کیوں کریں، پھر ہم یہاں سے واپس کیوں جائیں، کم سے کم اپنا عمرہ کو مکمل کر لیں۔ اتنا صدمہ پہنچا، بس یہی سے پتا چلا کہ پیغمبر اسلام کا طریقہ تبلیغ کیا، پیغمبر کے طریقہ تبلیغ میں جذباتیت نہیں، پیغمبر کے طریقہ تبلیغ میں اپنے قوت کا مظاہرہ نہیں، طاقت کا مظاہرہ نہیں، طاقت کے ذریعے مکے کو فتح کیا جاتا تو مکہ فتح ہوتا، لیکن اسلام کا دائرہ وسیع نہیں ہوتا۔ پیغمبر کو معلوم کہ ہمیں وہ کام کرنا جو معذلہ دیوا کیا کرتی، یہ نہیں کہ مکے کا توڑ دے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ مقابلے کی بات ہو کہ عرب کے سامنے سر اٹھا کے کہنا ہے کہ ہم اتنے طاقتور ہو گئے کہ مکہ بھی ہمارا مقابلہ نہ کر سکا۔ اصل کام یہ نہیں، اصل کام ہے اسلام کو پھیلانا۔ آج مکے کو ہم فتح کر لیں گے، اسلام آگے نہیں پھیلے گا بلکہ مکہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ یہ وہ کام ہے جو انقلابی لوگ کر سکتے ہیں، جو جذباتی لوگ کر سکتے ہیں، جو جلدی سے غصے میں آنے والے لوگ کر سکتے ہیں کہ فوری فائدہ، یعنی چند ہزار باشندوں کا مکہ فتح کر دو، اس کے بعد عرب میں اسلام کی تبلیغ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دو۔ پیغمبر کبھی یہ کام نہیں کرتے، پیغمبر نے بالکل الٹا کام کیا کہ مکہ بے شک ہمارے ہاتھ میں نہ آئے، مگر ہمیں وہ موقع مل جائے کہ ہم آہستہ آہستہ کام کریں۔ چنانچہ پھر آپ تاریخ کی کسی کتاب میں پڑھیں کہ سنو حدیبیہ کے بعد پیغمبر کو دو سال ملے، ان دو سال میں پیغمبر نے کیا کیا کہ سارے عرب کو بدل دیا، مکے کو چھوڑ دیا۔ نتیجہ کیا نکلا، وہی بات جو میں نے دیما کے بارے میں کہی کہ اندر سے سارا معاشرہ تبدیل ہو چکا، اس کے بعد جب مکے پہ حملہ ہوتا تو ہم مکے والے کسی کو اپنی مدد کے لیے بھی نہیں بلا سکتے۔ پہلے دو سال پہلے تو یہ حالت کہ مکے والے کہتے کہ آؤ کعبہ خطرے میں، آؤ تمہارے خدا خطرے میں، شاید پورا عرب دوڑ کے آ جاتا مکے کی مدد کے لیے، مگر اس دو سال میں پیغمبر نے اندر سے پورے عرب کو بدل دیا۔ مکے والے اپنی جگہ خوش ہیں، جیسا میں نے کہا کہ لکڑی کا اوپر کا ہول محفوظ ہے، مالک مکان بہت خوش ہے کہ میرا مکان بہت مضبوط بنا ہوا, مگر اسے کیا پتا کہ اندر ہی اندر کیا ہو گیا. جب اندر سے پورے عرب کو بدل دیا, اب جو پیغمبر حملہ کر رہے, مکے والا اگر پکار کے کہے گی کہ آؤ اپنے خداؤں کو بچانے کے لیے, تو ان خداؤں کو مانتا کون ہے عرب میں جو ان کی مدد کے لیے آئے گا؟ دور دراز کے علاقے میں رہنے والوں کو چھوڑے, ان کو تو آتے آتے دو مہینے لگیں گے. جناب اب وہ وقت آ گیا کہ ٹھوکر ماری کپوار مکہ کی شہر پہ, اور سارا مکہ پیغمبر کے سامنے سرنگون ہو گیا. یہ فرق کس وجہ سے ہوا؟ یہ فرق ہوا کہ جذباتیت سے کام نہیں لیا, جلدی سے کام نہیں لیا, سوری فائدے کو نہیں دیکھا, بلکہ یہ دیکھا کہ اگر ہم آہستہ آہستہ چھپ کے معاشرے کو بدلیں گے, وہ زیادہ فائدے مند ہے شور شرابے کے مقابلے میں. یہ سیرت رسول کا وہ پہلو ہے کہ جو پھر ہمیں سیرت امام حسن میں نظر آتا ہے. کربلا کا واقعہ, جیسے میں نے کہا کہ آنکھوں کی سوئیاں نکلتی ہم دیکھتے ہیں, آنکھ کھول کے ہم نے دیکھا کربلا کا واقعہ ہوا, مگر کربلا کا واقعہ حسین کی زندگی میں پیش آیا, اور حسین کی زندگی یہ نہیں کہ حسین 2 محرم کو کربلا میں پیدا ہوئے اور 10 محرم کو شہید ہو گئے. حسین 3 شعبان 3 یا 4 ہجری میں پیدا ہوئے, 57 سال حسین کی زندگی میں تو ہے. کربلا کو آخری مرحلہ حسن اور حسین نے مل کے جو 20 سال تبلیغ کیے, جب تک کہ اس کو نہیں دیکھیں گے کربلا ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا. یہی سبب اور یہی وجہ کہ پیغمبر نے ہمیشہ حسن اور حسین کا تذکرہ ساتھ میں کیا کہ دونوں کی سیرت کے نمونے ہمیں رکھ کے آگے بڑھنا. تو پیغمبر اسلام کی تبلیغ اور ائمہ معصومین کی تبلیغ میں, مگر اس کربلا کی تشریح کا وقت میرے پاس نہیں رہا, لیکن پیغمبر اسلام کی سیرت کے سبق میں واضح کر دیا کہ معاشرہ بدلنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ جس طرح کوئی خونخوار جانور حملہ کرتا ہے کسی پر, کہ اتنا شور مچا کے حملہ کرو کہ ہمارے دشمن وقت سے پہلے خبردار ہو جائے کہ کوئی طاقت پیدا ہو گئی ہے. چنانچہ ہم نے ابھی اتنی طاقت بھی نہیں کہ ہم سب کا مقابلہ کر سکے, لیکن ہمارے شور کی وجہ سے سب ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے. نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک لمحے میں ہم کو شکست دینا آسان ہو جائے گا. اس کے برعکس وہ کام کرو, اتنے آہستہ آہستہ کام کرو کہ کسی کو پتا بھی نہ چلے, اور آخری مرحلے میں آ کے اپنی آواز کو بلند کرو کہ پھر وہ دشمن کو بھی سر جھکانے کے علاوہ کوئی موقع نہ ملے. اور یہ تبدیلی آتی ہے جب افراد کے اندر اس طرح سے کام کیا جائے, آہستہ آہستہ کام کیا جائے اس طرح سے کہ ان کو دین کے حقائق بتائے جائیں, پھر وہ مرحلہ آتا کہ آؤ سڑکوں پر, آؤ پورے معاشرے کو چیلنج کرو. تو آخر میں بس میں اتنا کہوں گا, اگر یہ جملہ صحیح نہ لگے غرض کے لیے آپ کو, کہ ہمیں ہونکنے والے کتے کی طرح کام نہیں کرنا, بلکہ چھپ کے کام کرنے والے جیمت کی طرح سے اپنی تربیت کو آگے بڑھانا, یعنی وقت سے پہلے اپنے دشمنوں کو خبردار کر کے اپنے راستے میں بڑی رکاوٹیں نہیں پیدا کرنا, بلکہ اس طرح سے کام کرنا ہے کہ خود بخود ہمارے دشمن غفلت میں سوتے رہے اور آخری مرحلے میں آ کے ہم کامیاب ہو جائیں. یہی وہ کام ہے جو ہمیشہ ہمارے بزرگوں نے کیا, یہی وہ کام ہے کہ جس کو ہم نے بھلا دیا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جن بزرگوں نے ہندوستان اور پاکستان کی ایک اکثر آبادی کو کم سے کم محب اہل بیت کو بنا دیا, آج ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دشمن اہل بیت بنتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دشمنی اہل بیت کا سلسلہ آگے بڑھ رہا, اس میں کسی ملک کے پیسے کا دخل ہے. یہ بات ایک حد تک تو صحیح ہے, مگر مکمل حقیقت نہیں. یاد رکھی کہ جب ہمارے بزرگوں نے یہاں کام کیا تو ان کا مسئلہ تو اس سے بھی زیادہ نازک تھا, انہیں پوری خلافت عباسیہ اور عثمانیہ کے خزانے سے ٹکر لینا پڑی تھی. خزانے کی تھیلیاں وہاں بھی کھلی ہوئی تھی, وہاں بھی پیسہ لٹ رہا تھا, مگر اس غیر محسوس انداز سے تبلیغ تھی, اور ہم اس کو بڑھاتے کیا, اس کو برقرار بھی نہیں رکھ پا رہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہمارے طریقے میں تبدیلی آ گئی. اب جتنا جلد ہم اپنے اصل طریقے پہ جائیں گے, اتنا ہی جلد ہم کامیاب ہو جائیں گے. جس کو میں آخری مرحلے میں اسی طرح ختم کروں کہ 79 کا انقلاب بھی نہیں آتا اگر 63 سے 79 والا انڈر گراؤنڈ کام نہ ہوتا. یہ انقلاب اگر آ بھی جاتا تو اتنا مستحکم نہ ہوتا. بس یہی کام ہم کو کرنا ہے, یہی طریقہ ہے, اور یہی درد کا مقصد ہے. اس درد میں آنے والے بھی حقیقت کو جانتے ہیں, مگر میری ایک ذمہ داری کہ اس چیز کو میں دوبارہ دوہرا دوں, دوبارہ یادتے رہوں. درد کا وقت پورا ہو گیا, اگر کہ میں تقریباً 6 منٹ تاخیر سے میں نے گفتگو شروع کی تھی, لیکن وقت سے ختم ہوگا یہ درد. آج پہلی گفتگو تھی, تبلیغی گفتگو تھی, کتنی میں شروع کے 1-2 اعلانات کو دوبارہ دوہرا دوں. ایک طویل وقفے کے بعد یہ درد شروع ہوا ہے. اس اعتبار سے آج کے دن ہم نے اپنے طریقے سے بالکل ہٹ کے تقریر کی. البتہ اب کچھ ایسے مختلف خیالات ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان خصوصاً بہت پریشان ہوتے ہیں کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط ہے. تو میں نے ہر جگہ یہ طریقہ بنایا ہے کہ سیرت رسول اور سیرت احمد کے حوالے سے وقتاً فوقتاً اس انداز سے بھی گفتگو کہ اس وقت ہماری ذمہ داری کیا. لیکن خیر آج کی گفتگو تو ٹھیک تھی, ان انشاءاللہ آئندہ جو ویکلی درس ہوگا، ہفتے وار جو درس ہوگا، اس میں ہمارا طریقہ وہی جو پرانا طریقہ تھا، یہ ایک عنوان کی تقریر ہوگی اور اس کے بعد پھر مسائل صرف بیان کیے جائیں گے جو خاص ٹاپک پر ہوں گے، اور ہر ہفتے یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ ماہ رمضان کے قریب جو وقفہ آ جاتا ہے سالانہ، اس وقت تک ٹھیک 8 بجے درس شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک 9 بجے یہ درس ختم ہو جائے گا، اس کے بعد جو صاحبان بیٹھنا چاہیں بیٹھنے، لیکن وقت کی پابندی کا خیال رکھا جائے گا۔ آج کی ہماری گفتگو ختم ہوئی، پروردگارہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے آپ کو آخرت کے نقصان سے بچانے کے بھی فکر مند ہوں، پروردگارہ ہمیں سیرت رسول اور آل رسول پر عمل کرتے ہوئے اپنے دین کی تبلیغ کرنے کا جذبہ عطا فرما، پروردگارہ ہماری اس تبلیغ کو مکمل کرنے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تاکید فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابھی دعائیں امام زمانہ ہوئے،
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إلهي عظم البلاء وبره الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، وللأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وأرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب۔ يا محمد يا علي يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران، يا مولانا يا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، أدركني أدركني أدركني، الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين۔ اصرف هذه